الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق الله العظيم. حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، دوست بناتا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتا. اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو آدمی دوست بنائے تو اس کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ ایک دل میں کئی آدمیوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت بھی ہو، دنیا کی محبت بھی ہو، ایک ہی کی محبت دل میں قائم ہو سکتی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تعلقات سب سے ہوتے ہیں، والدین سے بھی تعلق، بہن بھائیوں سے بھی تعلق، دوست احباب سے بھی تعلق، پڑوسیوں سے بھی تعلق، رشتہ دار اور برادری والوں سے بھی تعلق. تعلقات تو سب سے ہوں، لیکن جہاں تک محبت کا تعلق ہے تو یہ صرف ایک ذات سے ہونی چاہیے. اور یہ جتنے بھی تعلقات ہیں، یہ تعلق جن سے بھی ہیں، یہ اللہ کی محبت کے تابع ہونے چاہیے. بس یہ وہ بنیادی بات ہے جو اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہماری ساری رشتہ داریاں، تعلق داریاں، دوستیاں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اصل محبت اللہ کی محبت ہے جو انسان کے دل میں ہونی چاہیے، جب اس کا استحضار اور ادراک ہوگا تو ایسی صورت میں پھر عبادتوں میں ہمارا دل لگنا شروع ہو جائے گا، پھر نماز پڑھنا بھی آسان، گناہوں سے بچنا بھی آسان، گانے سننے سے بھی بچنا آسان، شلوار ٹخنے سے اوپر کرنا بھی آسان، یہ سب آسان ہو جائے گا جب محبت اللہ کے دل میں ہوگی. لیکن اگر محبت اللہ کے دل میں نہیں ہے، مخلوق کی محبت ہم نے دل میں رکھی ہوئی ہے، تو اب ہم اس کا خیال رکھیں گے کہ کپڑے ایسے پہنیں کہ دوسرا ناراض نہ ہو، شادی ایسی کریں کہ دوسرا ناراض نہ ہو، گھر میں کھائیں پکائیں ایسے طریقے پر کہ دوسرا ناراض نہ ہو. ہم نے اپنی ہر ہر خوشی کو دوسروں کے تابع کر دیا. لیکن اگر محبت اللہ سے ہوگی تو ایسی صورت میں پھر ہم یہ سوچیں گے کہ کھائیں بھی اس طرح سے کہ اللہ خوش ہو، محبت بھی ایسی کریں کہ اللہ راضی ہو، بیوی بچوں سے بھی ایسی محبت ہو کہ اللہ خوش ہو، دوستوں سے بھی ایسی محبت ہو کہ اللہ تعالی خوش ہو. دیکھیے پھر ساری کی ساری چیزیں تبدیل ہو جائے گی. آج گناہ کرنے ہمارے لیے آسان ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کی محبت، دنیا کی محبت ہمارے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر گئی، اس وجہ سے دنیا کو خوش کرنے کے لیے ہم سارے کام کرتے ہیں لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کام انجام نہیں دیتے. اگر سارے تعلقات اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں تو پھر دین کے ہر مسئلے پر عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائے. یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں کہیں ہم میں خامی کوتاہی نظر آتی ہے تو یہ اللہ تعالی سے محبت کے تعلق میں کمی کی وجہ سے. اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق پورا ہو تو پھر یہ کمی نظر نہیں آئے گی. کیونکہ محبت سارے کام آسان کرا دیتی. دنیا میں اگر کسی سے محبت ہو انسان کو تو اس کے لیے آدمی بہت کچھ کرتا ہے. ان کی شرائط ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بعض اوقات کہیں آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، اور لڑکی والے بعض ایسی شرائط رکھ دیتے ہیں جو عام حالت میں ناقابل قبول ہوتی ہیں، لیکن جب کسی کو محبت ہو اور کسی کو حاصل کرنا ہو تو وہ ساری شرائط ماننے کو تیار ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، مکان بھی نام لکھ دوں گا، مہر بھی 5 لاکھ روپے رکھ دوں گا، اور کہو گے تو یہ زیور بھی اسی کی ملکیت ہوگی، اور جناب جائیداد بھی اس کے نام کر دوں گا. سارا کچھ کرتے کہ نہیں کرتے؟ ایک مٹی کے پتلے کی محبت سے مجبور ہو کر یہ سب ہم کرتے ہیں، لیکن جس اللہ نے اس پتلے کو بنایا ہے، جو خالق لیلہ ہے اور جسے مولا کہتے ہیں، اگر ہم اس کی محبت اپنے دل میں رکھ لیں تو پھر جتنی لیلاؤں کی محبت سے ہمارا دل فارغ ہو جائے. تو بھائی کا اللہ کی محبت کیا لیلا کی محبت سے کم ہونی چاہیے دل میں؟ جو مٹنے والی چیزیں ہیں ایک دن خاک ہو جائیں گی، نہ بال رہیں گے نہ گال رہیں گے، کچھ موجود نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا. اس کی محبت کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جس نے انہیں بنایا ہے یعنی خالق لیلا، اس کی محبت کو ہم پسے پچھ ڈال دیتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیو، اصل بات جو بات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ دنیا میں اگر کوئی محبت کے لائق ہے، دل میں بسائے جانے کے لائق ہے، دوستی کے لائق ہے، تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میں دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن دوست میں نے انہیں بھی نہیں بنایا. تعلق ہے ان سے، لیکن وہ تعلق بھی اللہ کے تعلق کے تابع ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کمال کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں جو محبت تھی. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ آئینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں سامنے آئینہ ہو، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آئینے میں جو نظر آ رہے ہیں صدیق اکبر. یعنی اس درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم اور آپ کے جو ہے وہ سنتوں کے تابع تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بھی تھا، محبت بھی تھی. جو تعلق آپ سے تھا وہ کسی سے بھی نہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں نے سب کا حق ادا کر دیا، لیکن ابو بکر کا حق میں نے ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ انہیں ان کا صلہ عطا فرمائیں. لیکن اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ دوستی نہیں ہے ان سے، دوست صرف اللہ رب العزت ہیں. تو کیسی عمدہ بات ہے کہ محبت کے لائق تو صرف اللہ کی ذات ہے، باقی تعلقات ہزاروں سے ہوتے ہیں، ساری دنیا سے ہوتے ہیں، شریعت نے منع نہیں کیا، تعلق رکھو لیکن محبت کا تعلق صرف اللہ سے ہو. کیا مطلب ہے کہ خدا نہ کرے جتنے بھی تعلق والے ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، چاہے وہ دوست احباب ہوں، کنبہ اور برادری کے لوگ ہوں، رشتہ دار ہوں، خدا نہ کرے اگر باوجود اس کے کہ وہ تعلق تو رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی وہ ایسا حکم دیں جو اللہ کی محبت کے خلاف ہو، تو پھر ہم اس تعلق کو ختم کر دیں گے، اللہ کی محبت باقی رکھیں. یہ مطلب کہ اللہ کی محبت کے تابع ہو یہ تعلق، تب یہ کامیاب ہے، ورنہ کامیاب نہیں. اللہ رب العزت نے بعض بندے اپنے ایسے پیدا کیے. میں نے پچھلے جمعے اتوار کو غالباً یہ بات بیان کی تھی کہ بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ جذب فرما لیتے ہیں. ہمارے یہاں درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، فارسی کی چھوٹی سی کتاب ہے، پند نامہ. حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں. عطار اس لیے کہ ان کی دکان تھی، تجارت تھی عطار کی، بہت بڑا کام تھا. آج بھی اہل عرب عطار کے پاس، یوں سمجھیے کہ ہمارے یہاں جس طرح پنساری کی دکان ہوتی ہے، اس میں دنیا بھر کی چیزیں ہوتی ہیں، مربع جات بھی ملیں گے آپ کو، اطورات بھی ملیں گے اس میں آپ کو، اور دوائیاں بھی مل جائیں گی، بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. یہ بہت بڑے تاجر تھے، دکان پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا مجذوب قسم کا، اور آ کر دکان پر چیزوں کو دیکھنے لگا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر شیشیوں کو دیکھتا، کہیں کچھ دیکھتا. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ بھئی خریدنا کچھ نہیں ہے، بس صرف میں دکان دیکھنے آیا ہوں، چیزیں دیکھ رہا ہوں. کچھ دیر تک دیکھتا رہا اس نے. انہوں نے پھر کہا کہ بھئی کیا بات، کیا دیکھنا چاہ رہے ہو تم، کیا چاہیے؟ کہا کہ چاہیے بھائی یہ تو کچھ نہیں، میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ اس میں اتنی ہزاروں بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، ہزاروں قسم کے مربے ہیں اس میں، اور جو ہے وہ ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر مربے پہ کوئی چیز چبک جائے تو اس سے چھوٹنا مشکل ہے. میں سوچ رہا ہوں تیری جان کیسی نکلے گی، مرے گا کیسے تو. تو لازمی بات ہے کہ اس وقت تک چونکہ وہ تعلق نہیں تھا دین سے جو ہونا چاہیے تھا، تو غصہ آ گیا اور کہا کہ جیسے تو مرے گا ویسے میں مر جاؤں گا، تو بھی تو مرے گا، جیسے تو مرے گا ویسے میں ہی مر جاؤں گا. انہوں نے کہا ہمارا کیا ہے، لو ہم تو ایسے مر جائیں گے. یہ کہہ کے دکان کے آگے لیٹے اور کلمہ پڑھا اور رخصت ہو گئے. تو طبیعت میں بہت ہی ان کے عجیب سا احساس ہوا، اور پھر اس کے بعد پھر ان کا تعلق خالصتاً دین کی طرف بھی ہوا اور اللہ رب العزت سے تعلق ان کا قوی ہو. تو اصل تو یہ لطیفہ غیبی تھا، اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں اس کے سو بہانے بند کر دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کوئی کچھ چاہتے ہیں تو پھر اس قسم کے اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں. اسی طرح شیخ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک علاقے کا بادشاہ بنایا تھا، لیکن پھر جز فرما لیا. ایک دن اچانک آنکھ کھلی، دیکھا کہ چھت پر ایسا محسوس ہوا کوئی آدمی موجود ہے. دیکھا، پوچھا کون ہے بھائی؟ کہا کہ وہ اونٹ تلاش کر رہا ہوں اپنا. کہا بادشاہ کے محل کی چھت پر اونٹ تلاش کر رہا ہے، بیوقوف آدمی ہے کیا؟ کہ بادشاہ کے محل کی چھتوں پر بھی کبھی اونٹ ہوتے ہیں؟ کہا کہ جس طرح اونٹ چھت پر نہیں ہوتا، اس طرح محلوں میں خدا بھی نہیں ملتا. تو فرمایا کہ یہ بھی لطیفہ غیبی تھا، اصل تو اللہ تعالیٰ انہیں جذب کرنا چاہتے تھے. بھائی یہ بات سن کر انہوں نے اپنی بادشاہت کو لات مار دی، چھوڑ دی، ترک کر دیا. لیکن یہ دونوں واقعات سنانے کا مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ ہم بھی ان کی طرح دنیا کو چھوڑ دیں، لات مار دیں اور تاریک الدنیا ہو جائیں. یہ مقصد نہیں، یہ بہت نازک مسئلہ ہے کہ دنیا میں بھی رہیں، دنیا کی جو ضرورتیں ہیں انہیں بھی پورا کریں، ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ بھی اس دنیا سے پوری کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محبت بھی خالص اللہ سے رکھیں، تعلق بھی اللہ سے قوی ہو. اصل میں ان دونوں حکایتوں سے یہ سبق لینا تو مناسب نہیں ہے کہ ہم دنیا کو ترک کر دیں اور لات مار کے چلے جائیں، اس لیے کہ یہ ہمارے ہم لوگ اس لائق نہیں ہیں، کمزور لوگ ہیں بہت، نہ کسی کو کہا جا سکتا ہے کہ تم بھی ایسا کرو. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو سبق حاصل کرنا چاہیے وہ یہ کہ ایک آدمی دنیا میں مصروف ہے، دنیا میں دل لگائے ہوئے ہے، دکان میں دل لگائے ہوئے ہے اور یہ سمجھے کہ اللہ سے بھی دل لگ جائے، ایسا نہیں ہو. اس کے لیے یہ ہے کہ دنیا ہمارے ارد گرد تو رہے، دل میں نہ آئے. ان سب چیزوں سے ہم ضرور فائدہ حاصل کریں، لیکن ان کی محبت اس طرح سے دل میں نہ ہو کہ ہر وقت ہر لمحے نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو دنیا کا خیال کہ دکان پہ کوئی چور نہ آ جائے، گاہک نہ کھڑے ہوئے ہوں، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن خیال یہ ہے کہ بھائی میں تو یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ گاہک دکان پہ کھڑے ہوئے ہوں تو جلدی جلدی سے بس سارا خیال پوری نماز میں دکان میں اٹکا ہوا ہے، یہ صحیح نہیں. بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی شخص یہ بناتا ہے، مختلف بڑے بڑے کمرے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے کمرے بھی ہوتے ہیں، اسٹور بھی ہوتا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق ہر آدمی گھر بناتا ہے. سارا گھر اگر کوئی شخص بنا لے، عمدہ سے عمدہ مکان کمرے، لیکن اس میں اگر لیٹرین نہ ہو تو بتائیے وہ گھر مکمل کہلائے گا؟ مکمل نہیں ہوگا وہ. بے شک آپ نے بہت بڑا ڈرائنگ روم بنا لیا اور بہت بڑی بیٹھک بنا لی، آپ نے کمرے بڑے بڑے بنا لیے، اسٹور بڑے بڑے بنا لیے، لیکن اگر اس میں اپنی ضرورت یعنی لیٹرین نہیں بنائی ہے تو وہ نامکمل ہے. تو تو اس لیے ہر گھر میں ایک لیٹرین ہوتی ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لیٹرین جو ہے ضرورت کی جگہ ہے، ضرورت کی چیز ہے ہماری. لیکن کیا ہر شخص ہر وقت ضرورت کی چیز ہونے کے باوجود کیا ہم وقت ہمارا خیال لیٹرین میں اٹکا رہتا ہے؟ یعنی ایسی محبت اس سے ہونی چاہیے کہ صاحب ہر وقت جہاں کہیں بھی ہوں لیٹرین کا خیال ہے، صاحب گھر میں ایسی عمدہ لیٹرین بنائی ہے، وہاں کتنی دیر بیٹھنا ہے اور کب بیٹھنا ہے، کب میں وہاں جاؤں گا، کیا ایسی محبت اس سے ہوتی؟ تو بس معاملہ یہی ہے کہ ہمارا دنیا سے تعلق ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ضرورت تو ہے اس لیے ہم اس کو استعمال کریں گے، اس کے بغیر بھی نامکمل ہے. کیونکہ پانی، پیاس لگے گی تو پانی پئیں گے، بھوک لگے گی تو روٹی کھائیں گے، ضرورت پڑے گی تو تعلقات استعمال کریں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کا خیال ہما وقت، نماز میں بھی اسی کا خیال اور سو رہے ہیں تو اسی کا خیال، جاگ رہے ہیں تو اسی کا خیال، اور کوئی خیال ہی دل میں ہمارے نہ ہو. تو ایسی محبت دنیا سے کرنا یہ تو ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو نہ نکالو، دنیا کی محبت کو نکالو، مال کو مت نکالو، مال کی محبت کو نکالو. مال تو ہماری ضرورت کی چیز ہے اور حسب ضرورت ہم اس سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں، کریں گے، لیکن اس کی محبت دل میں نہ ہو. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا بھی ہے اور لکھا بھی ہے کتابوں میں کہ جب حضرت پاکستان آئے ہندوستان چھوڑ کر، جب ہجرت کا موقع پر ہجرت کر کے یہاں پر آئے تو وہاں بڑی اسرت کی زندگی تھی، عیال زیادہ اور مال قلیل. فرمایا کہ آنے سے پہلے چونکہ شوق تھا چمن بنانے کا، باغ بنانے کا، باغ لگانے کا، تو ایک آم کا باغ لگایا تھا. لیکن اسی دوران جبکہ وہ پھل دینے کے قریب آیا پاکستان بن گیا، چھوڑ کر پاکستان چلے آئے. تو فرماتے تھے کہ الحمدللہ ساری زندگی کبھی اس باغ کا پھر خیال بھی دل میں نہیں آیا، اس لیے کہ وہ باغ لگانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہر وقت دل اس میں اٹکا رہے، بلکہ باغ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ ادائے حقوق ہوں، اس باغ کے ذریعے سے ہم حقوق کی ادائیگی کریں. دکان لگانے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، آدمی کہیں ملازمت کرتا ہے اس کا بھی مقصد یہی ہونا چاہیے کہ بھئی اس کے ذریعے سے ہم گزر بسر کریں گے اپنی، اور اس کے ذریعے سے جو اہل حقوق ہیں ان کے حق ادا کریں گے، یہ اصل مقصد. تو ایسی محبت دل میں نہ ہو کہ وہ ہر وقت آڑ بن جائے، دین کے راستے کی رکاوٹ بن جائے، یہ درست نہیں. بلکہ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ بس ضرورت، جس طریقے سے کہ لیٹرین ضروری چیز ہے اسی طریقے سے یہ تعلقات بھی ضروری ہیں، لیکن ایسے نہیں کہ وہ تعلق جو ہیں وہ آڑ بن جائیں اللہ کے درمیان، دین کے درمیان، اللہ اور رسول کے درمیان، حائل نہیں ہونے چاہیے. اسی طریقے سے ہمیں قدم قدم پر یہ بات بتلائی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے کوڑے دان پر. صحابہ کرام میں سے بات سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم میں سے کوئی اسے لینے کو تیار ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک تو عیب دار ہے، اگر زندہ بھی ہوتا تو کوئی نہ لیتا، اب تو یہ مرا ہوا بھی ہے ساتھ میں، تو کون لے گا اس کو؟ تو مقصد یہ تھا آپ کا اس طرح متوجہ کرانے کا. فرمایا کہ اللہ رب العزت کی نظر میں دنیا اس سے بھی زیادہ معیوب ہے، جس طریقے سے یہ بچہ کوئی لینے کو تیار نہیں ہے، اللہ کی نظر میں دنیا کی بھی کوئی حقیقت نہیں. اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی پینے کو نہ ملتا، لیکن چونکہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری ضرورت کی چیز ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ بالکل ترک کر دو، لیکن یہ کہ ایسی محبت اور ایسا تعلق جو اللہ سے ہمیں کرنا چاہیے وہ اس دنیا سے ہم رکھیں وہ مناسب ہے. ضرورت کی حد تک کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ ایسا تعلق جو مانے ہو جائے اللہ کے تعلق میں، اس سے منع کیا گیا ہے. تو اللہ کے نیک بندے جو جو دنیا کو جنہوں نے ترک کیا اصل میں وہ ان پر غلبہ حال تھا، یعنی ان پر خاص ایک کیفیت تھی، ہر شخص پر یہ کیفیت نہیں ہوتی. بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پاس کچھ رکھنا پسند ہی نہیں کرتے. ایک صاحب انڈیا سے آئے اور کسی کے یہاں مہمان ہوئے، وہ صاحب بھی یہاں کے نمازی تھے، اتفاق سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، تعارف کرایا کہ ہمارے بھائی ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں اور جماعت میں جڑے ہوئے تھے. بعد میں اکیلے مجھے کہا کہ صاحب ان کو ہم جاتے ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے، اور ان کی بہت مدد بھی میں کرتا ہوں، لیکن یہ جو کچھ آتا سبھی لٹا دیتے ہیں، رکھتے ہی نہیں اپنے پاس. اور بیوی بھی اسی مزاج کی ہے، شوہر بھی اسی مزاج کا ہے. تو میں نے ان سے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے پھر، اگر وہ اپنے پاس نہیں رکھتے اور اللہ نے انہیں اس کی، آپ سے شکوہ تو نہیں کرتے، آپ سے مانگتے ہیں؟ کہا نہیں مانگتے بھی کبھی نہیں، شکوہ بھی کبھی نہیں کرتے، بہت خوش ہے. میں نے کہا پھر آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی، خوش تو آپ نہیں ہیں، وہ تو خوش ہے. کہا کہ ہاں بات یہ ہے کہ میں بھی گیا تھا نظام الدین اور میں نے بزرگوں سے بھی یہ بات کہی تھی، انہوں نے کہا کہ میاں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، تم ان کو ایسے ہی رہنے دو، اپنے جیسا بنانے کی کوشش مت کرو. تو ہر بندے کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کوئی کیسا ہوتا ہے کوئی کیسا ہوتا ہے. تو ہم سب کے لیے یہ نہیں ہے کہ صاحب ہم جو ہے وہ دنیا کو لات مار دیں اور بس پہاڑوں پہ نکل جائیں، ایسا نہیں. اللہ کے بعض بندے البتہ اس طبیعت کے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اعتدال میں رہتے ہیں. ایسی غیر معتدل بات کہ آدمی بالکل تعلقات نہ نبھائے، دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر نکل جائے، تو یہ دنیا سے فرار. اس دنیا میں رہ کر ہم نے اپنی جنت بنانی، یہاں پر رہتے ہوئے سب کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور سب سے تعلق بھی رکھنا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں دین سکھاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہو، لیکن اس دنیا سے ایسا تعلق نہ ہو کہ جس کی بنا پر آدمی مصیبت میں پڑ جائے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بحرین بھیجا اور وہاں سے صدقات اور دیگر اموال اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ لے کر آئیں. چنانچہ بحرین سے بہت سا مال آیا ایک مرتبہ، صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ مال آیا ہے. تو چونکہ بہت ہی تنگ دستی کا زمانہ تھا اور یوں سمجھ لیجئے کہ پہننے کے لیے بھی کپڑے کم ہوتے تھے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا یا بہت ہی قلیل. خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تین تین مہینے، دو دو مہینے ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، اور گزارا ہمارا صرف ہوتا تھا ایک کھجور پر، کھجوروں پر یا پانی پر، بس گندم کی روٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو کی روٹی بھی کبھی کبھی ملتی تھی. تو مطلب ایسا زمانہ تھا. تو جب وہ مال آیا، صحابہ کرام کو پتا چلا، تو فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام جو چاہتے تھے کہ انہیں مال ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے. زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے تاکہ آپ ہمیں دیکھ لیں اور مال آئے ہوئے تو آپ شاید ہمیں عطا فرما دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، مسکرائے دیکھ کر، اور فرمایا کہ لگتا ہے تمہیں پتہ چل گیا کہ مال آ گیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا بھائی سب سے پہلے تو تم یہ خوشی کی خبر سن لو کہ جو چیز تم چاہ رہے ہو تمہیں مل جائے گی، لیکن ساتھ میں چونکہ تربیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمائی، یہ بات آپ کو پسند نہیں آئی کہ صحابہ کرام مال کے لیے اس حالت کے باوجود کہ وہ محتاج تھے، لیکن پھر بھی آپ نے یہ پسند نہیں فرمایا ان سے کہ وہ سامنے آ کے اس کی طلب میں لگیں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، یعنی میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر و فاقے کا خوف نہیں ہے، میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم پر فقر و فاقہ آئے گا، اللہ تعالیٰ تم پر خوشحالی کے دروازے کھول دے گا. اور چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مزید خوشحالی آتی ہی چلی جا رہی ہے مسلمانوں پر، جو حال پہلے تھا ویسا نہیں. لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے تو دنیا کا ڈر، مال دولت کا ڈر ہے. یعنی یہ فرما دیا کہ اصل یہ چیز اتنی ایسی نہیں ہے کہ اس کی طرف آدمی رغبت رکھے بہت زیادہ، مل جائے تو اللہ کی نعمت سمجھے، لیکن اتنا زیادہ اس کی طرف آدمی کا ذہن ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تربیت بھی فرماتے کہ بہت زیادہ اس کی طلب کرنا یہ مناسب نہیں. حالانکہ وہ لوگ بلا شک و شبہ محتاج تھے, ضرورت مند تھے, اور انہیں بہت زیادہ حاجت تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کا ذہن بنایا کہ اس مال کی طلب یہ زیادہ مناسب نہیں. اور چنانچہ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب تمہارے پیروں کے نیچے قالین ہوں گے. تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول, کھانے کو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس, پہننے کو کچھ نہیں ہے, تو کیا قالین بھی ہے نہیں. تعجب ہوا اس بات سے کہ کیا کوئی زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے قالین ہوں گے. فرمایا کہ ہاں, ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہارے پیروں کے نیچے قالین ہوں گے. چنانچہ آپ دیکھ لیجیے, اسی طرح ایک موقع پر ایک کپڑا آیا کہیں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو صحابہ کرام اسے ہاتھ لگا لگا کے دیکھنے لگے اور تعجب کرتے تھے کہ اتنا قیمتی کپڑا, ایسا کپڑا. تو آپ نے اس وقت بھی ان کی اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ خدا کی قسم, سعد ابن معاذ کو جو رومال اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا فرمایا ہے وہ اس کپڑے سے بہتر, تاکہ دنیا کی طرف دل راغب نہ ہو بہت زیادہ, یہاں کی محبت بہت زیادہ نہ ہو. فوراً آپ نے اس کو رخ ان کا موڑ دیا کہ یہ مناديل, یہ رومال کوئی حیثیت نہیں رکھتے, اللہ تعالیٰ نے جو نعمت جنت میں تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں اس کے مقابلے میں یہاں کے رومال اور یہاں کے کپڑے اور یہاں کے قالین, اس کی کوئی حیثیت نہیں. چنانچہ ایک زمانہ آیا قیصر و کسرا کے سارے خزانے صحابہ کرام کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے, لیکن یہ وہ حضرات تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل پر ایسے ڈٹے رہے. تو خود حضرت عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ شام کے گورنر بھی تھے, سپہ سالار بھی تھے فوج کے, لیکن اس کے باوجود, اور آپ کو بتاؤں کہ اس وقت کا شام آج کل کے شام کی طرح نہیں تھا, آج کل کا شام تو اس کی ایک چوتھائی ہے, ورنہ اس وقت شام کا جو ملک تھا وہ چار ملک بنا کر ایک شام بنتا تھا, یعنی فلسطین, اردن, لبنان اور شام, یہ چار بنتے تھے تو شام کہلاتا تھا. اور آج تو یہ شام الگ ہے, فلسطین الگ ہے, لبنان الگ ہے, اردن الگ ہے. تو پورے شام کے گورنر تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کو آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس مزاج کے تھے کہ وہ نگرانی رکھتے تھے اپنے گورنروں کی کہ ناجائز مال انہیں نہ ملے یا ناجائز مال حاصل نہ کریں. چنانچہ ایک ایک شخص کی نگرانی فرماتے تھے. ایک موقع پر جب تشریف لائے شام دورے پر, تو ساتھ میں فرمایا ابو عبیدہ بن جرح سے کہ ابو عبیدہ, میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہارا گھر دیکھوں کہ تمہارا گھر کیسا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین, میرا گھر دیکھ کر آپ کو کیا حاصل ہوگا سوائے اس کے کہ آپ آنسو بہائیں گے یا آنکھیں نچوڑیں گے, اس کے سوا آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. فرمایا کہ جیسا بھی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت ابو عبیدہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے کر چلے, چلتے رہے, شہر کی حدود ختم ہو گئی اور پھر آگے دوسرا علاقہ شروع ہو گیا. کہا کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا کہ گھر لے کر جا رہا ہوں. اور قریب آ گیا, آگے گئے تو درختوں کے بیچ میں کہیں ایک جھونپڑی سی بنائی ہوئی تھی اور وہاں پر رہ رہے تھے. داخل ہوئے گھر میں, ادھر ادھر نظر گھما کر دیکھا, نہ گھر میں برتن نظر آئے, نہ کوئی اور چیز نظر, بستر نظر آیا, ایک مسلح بچھا ہوا تھا بس. فرمایا کہ ابو عبیدہ, تم یہاں رہتے ہو, تمہارے پاس نہ برتن ہے نہ بستر ہے, رہتے کیسے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے امیر المومنین, یہ جو مسلح ہے یہی میرا بستر ہے, سارا زیادہ تر تو میں امور مملکت میں مصروف رہتا ہوں, کام کاج میں مصروف رہتا ہوں, جب یہاں آتا ہوں تو یہ مسلح ہوتا ہے, یہیں پر نماز پڑھی اور اسی پر میں سو جاتا ہوں, اور جہاں تک برتن کا تعلق ہے تو پھر تھوڑا سا اوپر چھپر کھٹ پہ ہاتھ بڑھایا اور وہاں سے ایک پیالہ نکالا, اس پیالے میں پانی تھا جس میں روٹیاں بھیگی ہوئی تھی. کہاں کہ یہ برتن ہے میرا, بس ایک آدمی کے لیے اتنا ہی مال کافی ہے کہ یہاں رہنے کے لیے اس قدر کے جتنی اس کی ضرورت ہے. اور فرمایا کہ ایک عورت ہے جو آتی ہے صبح شام آ کر روٹی پکا جاتی ہے کبھی, یا دو دو وقت دو دو دن کی روٹی پکا دیتی ہے, اب سوکھ جاتی ہیں تو میں پانی میں بھگو لیتا ہوں تاکہ کھانے میں وقت کم خرچ ہو. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. فرمایا کہ ابو عبیدہ, سب ہی بدل گئے لیکن تم نہیں بدلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے تھے آج بھی ویسے ہی ہو. حالانکہ خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سادہ زندگی گزارتے تھے اور کبھی اپنے لیے انہوں نے پر تناؤم اور پر تعیش زندگی کو پسند نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود ان کی حالت دیکھ کر ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے. تو فرمایا کہ امیر المومنین میں نے تو پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ آپ میرا گھر دیکھ کر سوائے آنکھیں نچوڑنے کے اور کچھ نہیں کریں گے. تو بہرحال یہ وہ صحابہ کرام تھے اصل میں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی برائی کو سمجھا اور دنیا سے دل نہیں لگایا اور اس پر دل و جان سے راضی تھے, حالانکہ دنیا ان کے قدموں میں آتی تھی. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے, اگر آپ اس سائے کے پیچھے بھاگیں گے تو سائے آپ سے آگے آگے بھاگے گا, اور اگر آپ ایک مرتبہ سائے کو اپنا پیچھے لگا لیں اور آگے بھاگیں تو سایہ پیچھے کی طرف آپ کے پیچھے بھاگے گا. اسی طریقے سے دنیا اپنے پیچھے اگر آپ بھاگو گے تو دنیا آگے آگے بھاگے گی, اور اگر دنیا کو اپنے پیچھے لگاؤ گے تو یہ دنیا قدموں میں آئے گی. اللہ کے نیک بندوں کے قدموں میں دنیا آتی ہے لیکن وہ اسے ٹھکرا دیتے ہیں, ٹھوکر مار دیتے ہیں, لیکن پھر بھی آتی ہے ذلیل ہو کر. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا آئے گی اور ذلیل ہو کر آئے گی. آج ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے, دنیا کی مال کی محبت اس قدر شدید ہے کہ حلال و حرام کی تمیز بالکل کھو چکے, یعنی آدمی کو اللہ پر بھروسہ نہیں. ابھی کرے خاتون فون پر پوچھ رہی تھی کہ 6-7 لاکھ روپے ہیں لیکن وہ رکھے ہوئے ہیں بینک میں فکس ڈپازٹ میں, اور اس سے جو ہے وہ آمدنی ہو رہی ہے اور اس سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, اور ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے, اور جناب اخراجات اسکول کے ہیں 20-25 ہزار روپے وہ بھی جاتے ہیں, کھانے پینے پر بھی خرچ ہوتے ہیں, تو کیا کریں؟ تو اب 5-10 لاکھ روپے بھی ہوتے ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ بھئی ختم ہو جائے گا, حالانکہ جس اللہ نے اب 10 لاکھ روپے دیے ہیں یا وہ آگے بھی دے دے گا. لیکن یہ کہ بہرحال حرام تو حلال نہیں ہو سکتا. تو آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ حلال و حرام کی تمیز بالکل ختم ہو گئی, اور دنیا کی محبت اس درجے کی ہے کہ اب جس طرح سے بھی مال آئے آنا چاہیے. تو میرے عزیز بھائیو, یہ تمام باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ جس درجے میں بھی ہو سکے ضرورت کی جو چیز ہے اس سے کوئی منع نہیں کرتا, لیکن اس طریقے سے اسے حاصل کرنا کہ آدمی حلال و حرام کی تمیز کھو دے اور اس کی محبت اس درجے میں ہو کہ ہم دوسرے کا گلا کاٹ لیں, یہ مسلمانی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک حدیث میں جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ ساری خرابیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے. آج آپ دیکھ لیجئے, اگر بنظر غائر دیکھیں گے تو جہاں کہیں خرابی نظر آتی ہے اس کی اصل جو آپ کو نظر آئے گی دنیا کی محبت. کہیں آدمی چوری کر رہا ہے, دنیا کی محبت. ڈاکے ڈال رہا ہے, دنیا کی محبت. کسی کو قتل کر رہا ہے مال کے لیے, کسی کے مکان پر جائیداد پر قبضہ کر رہا ہے مال کی محبت میں, دنیا کی محبت. تو دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر ہمارے دل میں آج رچ بچ گئی ہے. کیا خاص, کیا خواص اور کیا عوام, الا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دیں, ورنہ دنیا کی محبت اس درجے میں ہمارے اندر جو ہے وہ سرایت کر چکی ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے احکامات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں اور پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالے اور کسی ابتلا میں مبتلا نہ کرے, اور آسانی اور عافیت کے ساتھ حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے رہیں. لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی ابتلا ہے جس میں آج پوری قوم مبتلا ہے. ابھی کل پرسوں میں اخبار میں پڑھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ جن لوگوں کو زلزلہ زدگان کو پیسے ملے ہیں تو اس سے وہ مکانات تعمیر نہیں کر رہے, انہوں نے بینکوں میں لے کے ڈال دیے. ابھی 2-4 دن پہلے اخبار میں آیا تھا. تو جن کو ہم ضرورت مند کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں, تو وہ بھی اس مال کو فی الحال خرچ کرنے کے موڈ میں نہیں. جمع کر لو, انسان کے کام آ جائے کوئی چیز وہی اصل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو تم نے کھا لیا, جو تم نے پہن لیا وہ تمہارا مال, جو تم چھوڑ گئے وہ تمہارا نہیں ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا مال میرا مال, فرمایا میرا مال کیا بھائی, جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا مال ہے, جو تم نے پہن لیا وہ تمہارا مال ہے, اور جو تم مر گئے چھوڑ گئے تو وہ تمہارا مال کہاں سے آیا بھائی؟ وہ تو وارثوں کا مال ہے، تمہارا مال ہے ہی نہیں وہ. اسی لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معاملہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ نے ایک شخص سے کہا کہ میں نے تمہیں اونٹ لانے کے لیے کہا تھا اعلی قسم کا، تو تم اس کا نمبر دو قسم کا کیوں لے کے آئے؟ تو کہا کہ آپ کی ضرورت کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ وہ سواری کے اعتبار سے بہت اعلیٰ تھا اور آپ نے ذبح کر کے گوشتی تقسیم کرنا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس سے ذرا نچلا درجے کا جو ہے وہ لا کے ذبح کر دیں، گوشت تو اس میں سے بھی نکلے گا. آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے میری ضرورت کا دن کون سا ہے؟ فرمایا کہ جس دن میں قبر میں جاؤں گا میری ضرورت کا دن وہ ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو تمہارا مال ہے، دولت ہے، اس میں کچھ حصے دار ہیں، تو تم کمزور حصے دار مت بنو، ایک حصے دار تو تم خود ہو، تو تم جس قدر زیادہ ہو سکے اپنے مال کو خرچ کر لو، جس قدر زیادہ ہو سکے اپنے مال کو اللہ کے لیے جمع کر دو. فرمایا ورنہ تم اگر چھوڑ کے جاؤ گے تو پھر تمہارے ورثہ ہیں. فرمایا کہ تین حصے دار ہوتے ہیں، ایک تقدیر، بعض اوقات خدا نہ کرے آفت سماوی آ گئی، اب مثلا زلزلہ ہی آ گیا، مکانات ختم ہو گئے، لاکھوں کروڑوں روپے لوگوں کے دب گئے یا لوگ ان کو لوٹ کر لے گئے، کچھ پتہ نہیں، جن کے پیسے تھے انہیں بھی خود وہ موجود نہیں ہے دنیا میں بتانے کے لیے کہ ہماری رقم کتنی تھی کہاں تھی. تو بعض اوقات تو تقدیر وہ حصے دار ہے تمہارے مال میں سے، کہ اب بری تقدیر یا جو کچھ بھی ہے وہ جب آفت آتی ہے تو وہ سارا مال و دولت ضائع ہو گیا، تو تم نے بڑی محنت سے کمایا، نہ جانے کس کس کا گلا کاٹا، کس کس طریقے سے اس مال کو جمع کیا، اور ایک دھکا لگا اور پتہ چلا کہ سارا مال ختم ہو گیا. اور فرمایا کہ دوسرے تم خود حصے دار ہو، کہ تم نے جتنا کھا لیا وہ تم نے کھا لیا، اس سے فائدہ اٹھا لیا. اور تیسرے تمہارے مرنے کے بعد ورثہ ہیں تمہارے، کہ جو کچھ چھوڑ کے جاؤ گے وہ سب اس کو قبضہ کر لیں گے. بعض اوقات اس کی شرعی تقسیم ہو جائے گی صحیح، ورنہ بعض اوقات لوگ اس کے ورثہ کو بھی تقسیم نہیں کرتے مال. تو کہا کہ تو اگر تم سے ہو سکے تو ان حصے داروں میں سے تم کمزور حصے دار مت بنو. مطلب یہ تھا کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہارے کام آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے اور ایک بکری ذبح کی تھی، کہا تھا کہ اس کو تقسیم کر دو، فرمایا کہ کیا تقسیم کر دی؟ کہا کہ ہاں سب تقسیم ہو گیا لیکن ایک دست بچی ہے. تو فرمایا کہ ہاں بس ایک دست کے سوا سب جمع ہو گیا. مطلب یہ تھا کہ جو اللہ کے راستے میں چلا گیا حقیقت میں وہ جمع ہو گیا، اور جو بچ گیا وہ ابھی جمع ہونے سے باقی ہے. اب وہ اگر جمع ہو جائے گا تو وہ بھی جمع ہو جائے گا، نہیں جمع ہو سکا وہ تو سمجھ لو کہ بکری مکمل جمع نہیں ہوئی. ایک بزرگ کی خدمت میں کوئی صاحب بہت ہی قیمتی شال لے کر آئے اور لائے ان کی اہلیہ کے لیے کہ بھی آپ کی اہلیہ کے لیے تحفہ ہے، تو انہوں نے قبول کیا اور پھر جا کر اپنی بیوی کو کہا کہ بھائی بیگم بہت ہی اچھا اور عمدہ تحفہ ہے اور یہ ایسی شال ہے کہ یہ تو اس قابل ہے کہ اس کو رکھ دی جائے سنبھال کے. کہا کہ ہاں آپ رکھ دیجئے، بہت اچھی اور بہت واقعی بہت اچھی شال ہے اور یہ اس لائق ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھ دی جائے. تو ان کو کہا کہ بھائی یہ تو سنبھال کے رکھنے کے لائق ہے، اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے رکھ دیجئے سنبھال کے. انہوں نے آ کے اس کو اللہ کے لیے بانٹ دی، کسی کو دے دی. اب جب ضرورت پڑی سال بعد چھ مہینے بعد کہا کہ وہ شال لائیے، اب ضرورت پیش آ گئی، آپ نے سنبھال کے رکھی تھی؟ کہا کہ ہاں بھائی میں نے تو ایسی جگہ سنبھال کے رکھی ہے کہ اب یہ ہمیں ملے گی انشاءاللہ، یہاں تو ضائع ہو جاتی لیکن جہاں میں نے سنبھال کر رکھی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرمائیں. تو ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں بلا شبہ وہ ہمیں مل کر رہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائی ہوئی جو کچھ بات میں نے عرض کی اس کا خلاصہ بس یہ ہے کہ اس دل میں دو چیزوں کی محبت بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی، ہم خدا خواہی ہو ہم دنیا دوں، این خیال استو محال استو جنوم. آدمی خدا کو بھی چاہے اور دنیا کو بھی چاہے، تو یہ دو متضاد چیزیں ہیں. یعنی دنیا کی محبت بھی دل میں ہو اور اللہ کی محبت بھی دل میں ہو، یہ ناممکن. اب اگر دنیا کی محبت دل میں رکھو اور اللہ کی محبت کو چھوڑ دو تو یہ پستی کی بات ہے، بڑی کم ہمتی کی بات ہے. تو اس لیے دنیا کی محبت دل میں نہ ہو، اتنی محبت یا اتنا تعلق دولت سے کافی ہے کہ آدمی اپنی ضرورت میں اس دولت کو استعمال کر لے. جیسا کہ میں نے عرض کیا نا، محبت اللہ سے ہو فقط، تعلق سب سے ہو، لیکن سب سے تعلق اللہ کی محبت کے تابع ہو. اب ماں باپ سے محبت ہو، بیوی سے محبت ہو، بچوں سے محبت ہو، رشتہ داروں سے محبت ہو، اولاد سے تعلق ہو، سب سے تعلق، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ سارے تعلقات اللہ تعالی کی محبت کے تابع ہو بس. تو دنیا کی محبت ایسی کہ جس سے ہمارے دین میں خلل آئے، یہ جائز نہیں. دنیا کو دل سے نکال دو، لیکن ایسا نہ ہو کہ جیسے کہ ہم دنیا کو بالکل چھوڑ دو، یہ مقصد نہیں، کیونکہ ضرورت کی چیز ہے. تو الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ، عربی کا مقولہ ہے کہ ضرورت جو ہے بس اسی قدر ہوتی ہے جتنی کی اس کی ضرورت، اس سے زیادہ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، کیونکہ بعض بزرگان دین تو یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اپنی محبت اتنی عطا فرمائیے جس طرح سخت گرمی کے اندر ایک پیاسا آدمی ٹھنڈے پانی کی محبت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اور چاہتا ہے اے اللہ ہمیں اپنی محبت اس ٹھنڈے پانی سے زیادہ عطا فرمائیے. تو بلا شبہ ہماری خواہش بھی ہونی چاہیے کہ اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مل گئے تو پھر ساری دنیا نہ ملے تو اس کی پرواہ نہیں، لیکن اگر ساری دنیا مل گئی اور اللہ نہیں ملا تو پھر بہت گھاٹے کا سودا ہے. اور اگر دنیا کی بھائی پرواہ کرتے رہو گے تو دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارے حضرت مولانا لاہور رحمت اللہ، حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد لاہور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا رشتہ داروں کا معاملہ یہ ہے کہ تم اپنے جسم کے حصے ٹکڑے کر کے اور بھون کر کھلا دو کسی کو، تب بھی لوگ خوش نہیں ہوں گے. کوئی کہے گا میاں نمک کم ہے، کوئی کہے گا گلا نہیں ہے، کوئی کہے گا مرچ کم ہے، کوئی کہے گا چربی زیادہ ہے، مختلف باتیں بنائیں گے اور کوئی یہ نہیں دیکھے گا تم نے کیا کیا اس کے ساتھ. اس لیے فرمایا کہ بھائی ایک سے محبت رکھو، بس اللہ کی اگر محبت ہوگی باقی محبتیں اس محبت کے تابع ہوں گی تو انشاءاللہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا. لیکن اگر سب کی محبتیں حاصل ہوں اللہ کی محبت نہ ہو تو پھر ناکام ہے انسان. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ سب کو بھی کامیاب انسانوں میں شمار فرمائے ہمارا، اور اپنا تعلق اور اپنی محبت ہمیں جیسے کہ مطلوب ہے اللہ رب العزت کو، اللہ تعالیٰ وہ محبت اور تعلق خود سے عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما، اے اللہ سارے تعلقات کو اپنی محبت کے تابع فرما. الہ العالمین اپنے فضل و فضل خاص سے ہمیں رزق حلال بھی عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہم آپ سے عافیت طلب کرتے ہیں. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاة من النار. اے اللہ اپنا فضل فرمائیے، کرم کے معاملے فرما دیجئے، عافیت کی دولت عطا فرما دیجئے، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور اپنی پناہ ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما. ہمارے عزیز رشتہ دار، والدین، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی قبروں کو حد نظر تک وسیع فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دیجئے، مشائخ کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جو موجود ہیں اپنے فضل خاص سے ان سے ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما دیجئے، اور اے اللہ اس کے ہم بھی محتاج ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ہر قسم کے شر سے فتنوں سے محفوظ فرما دیجئے، جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.